آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ وہ گناہ جو جنس اور شراب وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا رویہ ان کے بارے میں اتنا نرم کیوں ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ گناہ کریں؟ اور ایسے ہی آپ جھوٹی روایات بھی بیان کرتے ہیں، مثلا آپ نے ایک جمعے کو یہ کہا کہ رجم کے دوران ایک مرد عورت کو بچا رہا تھا۔ میں نے اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے یہ روایت پوچھی تو انہوں نے بتایا یہ سب جھوٹ ہے، آپ اس کی جھوٹ ہے، آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ بات یہ ہے بھائی، شعر تو یہ ہے کہ وہ بات جس کا سارے فسانے میں کوئی ذکر نہیں، وہ بات انہیں بہت ناگوار گزری ہے، سرے سے بات ہی نہیں ہے یار۔
یہ شعر تو ایک سپریم کورٹ میں پڑھا جا رہا ہے۔
اچھا،
آپ نہ پڑھیں، کوئی نہیں، عدالت ہو جائے گی۔
اور لطیفہ بھی ایسے ہی ہے، لیکن جیسا سوال ہے ویسے ہی جواب ہو سکتا ہے۔ خاتون تھیں ایسی بیچاری، ہماری طرح تھی، لڑکا صبح ناشتہ لینے جا رہا تھا، اس نے انڈے خریدے، ڈبل روٹی خریدی جو گھر میں ہوتا ہے، تو اس کنارے سے گزر رہا تھا، یہ اس کنارے پہ تھی روڈ کے، تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، چیڑا ہے یہ وہ۔ راہگیر جمع ہو گئے تو اس نے کہا اے کچھ خدا کا خوف کرو، ہمارے ایک ہاتھ میں ڈبل روٹی، ایک میں انڈے، یہ سب چیزیں پکڑی، میں نے کب چھیڑا، اور آپ اس کنارے پہ، ہم اس کنارے پہ۔ تو اس نے کہا میں تمہاری لچھن خوب جانتی ہوں، ابھی تم روٹی رکھو گے، پھر انڈے بھی رکھ دو گے، پھر تم روڈ کراس کرو گے، پھر میرے پاس آؤ گے، پھر ایسے کرو گے۔ تو یہ ساری بات اس لیے ہے کہ بھیا دیکھیے، جہاں تک آپ نے گناہوں کا جنس اور شراب کے متعلق لکھا ہے، کوئی نرم رویے کی بات نہیں، لیکن ہم صاف بالکل واضح اور دو ٹوک لفظوں میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو سوسائٹی کو تباہ کرتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ بڑے، جھوٹ ہے، ریاکاری ہے، تہمتیں لگانا ہے، حسد کرنا ہے، اپنے چھوٹوں کی تربیت اور شفقت میں کمی اور اپنے بڑوں کی عزت میں کمی، وہ گناہ ہے اصل۔ اس لیے کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اسے جائزہ لینا چاہیے اسلام کے متعلق اس تصور کا جو اس کے ذہن میں۔ ایسے ہی مثلا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اسمن، آدمی کے گناہگار ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کی رزق روٹی اس کی ذمہ داری ہے اس پہ وہ ان کی فکر نہ کرے، یہ بڑا گناہ ہے۔ شراب پیئے نہ پیئے، لیکن اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری فیکٹری میں اتنے مزدور کام کرتے ہیں اور ان کو میں نے تنخواہ دینی، میرے اس پروجیکٹ میں اتنے مستری اور مزدور ہیں، مجھے تنخواہ بہرحال ان کی دینی ہے اور وقت پہ دینی۔ یہ وہ گناہ ہیں جو خدا کے غضب اور اس کے عذاب کو لاتے۔ ہم گناہوں کے تقابل میں یہ کہتے ہیں، اور بالکل ہم اس پہ اب تک قائم ہیں کہ جن گناہوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، جنس اور شراب کو، یہ اس سے کم درجے کا گناہ ہے جتنا وہ لوگوں کے لیے تکالیف کا باعث بنتے ہیں۔ گاڑی کا غلط پارک کر دینا یہ شراب سے بدتر ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے۔ راستے میں پتھر پھینک دینا تاکہ لوگ نہ چلیں، یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے۔ آپ نہیں جانتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ ساری زندگی یہی کام کرتے رہے کہ راستے سے چیزیں ہٹاتے رہتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹا کام یہ ہے کہ اماتت العزا عزا عن الطریق, راستے میں کبھی رکاوٹ نہ بننا, تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا. تو لا الہ الا اللہ تو حضرت سے پڑھ لیا تھا, اب میں بس یہی کام کرتا رہتا ہوں کہ کسی کو راستے میں تکلیف نہ ہو. یہ راستے میں گاڑیاں غلط پارک کر دینا, خام خواہ کھڑے رہنا, یہ عورتیں جو دروازہ روک لیتی ہیں اور دروازے پہ کھڑی ہو کے گفتگو کر رہی ہیں, اب کوئی مرد گزرنا چاہ رہا ہے تو اب وہ دیکھتا رہتا ہے بےچارا, یہ کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں؟ بالکل یہ بڑے گناہ. جھوٹی شہادت, اللہ نے کئی شراب کے بارے میں یہ نہیں کہا جو جھوٹی گواہی پہ خدا نے, اللہ نے کہا وَمَنْ يَكْتُمْهَا, اور تم میں سے جو سچی گواہی چھپائے گا نا, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ, اس کا دل گناہگار ہو جائے گا. جانتے بوجھتے ووٹ دینا اور پتہ ہے یہ کرپٹ آدمی ہے, یہ گواہی نہیں ہے, یہ کوئی معمولی گناہ ہے, غلط ووٹ کا غلط استعمال, یہ گواہی آپ دے رہے ہیں نا کہ یہ آدمی ٹھیک ہے جی مجھے پسند ہے. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں. اور رہ گئی یہ بات کہ ہمارا نرم رویہ کیوں ہے, تو ہم اس لیے یہ سمجھتے ہیں بھائی, نرم رویہ اول تو ہے نہیں, فضول بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ جذبات کے غلبے سے سرزد ہوتے ہیں, اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. عبادہ نے اس وقت جب مکہ میں آپ ایک ایک گھر اور قبیلے میں جا کے کہتے تھے کہ ابلغکم رسالات ربی, تمہارے پروردگار کا پیغام میرے پاس ہے, اللہ کا خط آیا ہے, اللہ کا پیغام آیا ہے, اگر آپ مجھے پناہ دیں تو میں آپ کو سنا دوں. لوگ دروازے بند کر لیتے تھے اور لوگ کہتے تھے تمہیں رکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم سارے عربوں سے جنگ مول لے لیں, چلو اپنے لوگوں کو جا کے سناؤ. اس حالت میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہیں دعوت دی تھی کہ مدینہ منورہ آ جائے. عبادہ ابن صامت نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے بایعونی, میری بیعت کرو گے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تشرکو باللہ شیئن, وعدہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے, ولا تزنو, اور بدکاری بھی نہیں, ولا تسرقو, اور تم چوری بھی نہیں کرو گے. اور پھر فرمایا فم وفا منکم, تم میں سے میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو جس نے پورا کیا اللہ اسے یقیناً جنت دے گا. اور اس میں کوئی کمی آ گئی, ان چیزوں میں کوئی گناہ ہو گیا تو فرمایا سترہ اللہ علیہ, جس پہ اللہ پردہ ڈال دے بس پردہ پڑا رہے. فرمایا اور یہ جو تمہیں تکالیف پہنچتی ہیں نا دنیا میں, تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے. انشاء عذبہ, اللہ اگر چاہے گا تو عذاب دے گا, چاہے گا تو معاف فرما دے گا. اس لیے رویے نرم ہونے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے گناہ صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ فلانے آدمی شراب پی, اور یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں نماز کے لیے ظہر میں 20 منٹ گورنمنٹ نے مثلا دیے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے. اے میاں اس تسبیح پہ تمہیں گناہ ملے گا, خدا پوچھے گا کہ وہ جو اتنی دنیا مخلوق ہے خدا کھڑی تھی اس کا کیا کیا. ایسے ہی پیسے کا غلط استعمال ہے, سرکاری گاڑی ہے, فون ہے, گورنمنٹ کے پیسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں آتا ہے, جو لوگوں سے اس لیے مال جمع کرے کہ اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دے, فرمایا اتلفہ اللہ, خدا اسے برباد کرے, خدا اس کو تلف کر دے. اتنی بڑی بد دعا ہے. ایک آدھ بیٹے بیٹی کا جوانی میں انتقال ہو جائے تو گیا, وہ کہتا ہے یہ کیا کیا خدا نے, اور تم جو سارے سرکاری مال کو ہڑپ کرتے رہو وہ کس کھاتے میں, وہ شراب سے بھی بدتر گناہ ہے بھیا, سیدھی سی بات. اور جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں. اچھا بھی کیا, ایک جمعے کو یہ کہا کہ رجم کے دوران ایک مرد عورت کو بچا رہا تھا. اصل بھائی قصہ یہ, ہم نے یہ صحیح روایت بیان کی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ تعالی حفاظت فرمائے, مگر ہزاروں بیانات ہیں آپ سن لیں, شاید بتقاضۂ بشریت کوئی بات ہوئی ہو تو ہوئی ہو. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی روایت جھوٹ میں بیان کر دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحقیق اس کے بارے میں یہ اور ہماری تحقیق یہ ہو, اگر کوئی ہے تو, ادروائز ایسے نہیں ہوتا. ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے خام خواہ معاذ اللہ جس روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، مسلم کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا، یہودیوں نے کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکا اور لڑکی ہیں، ان سے ایسی حرکت ہو گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ حکم دوں تورات کے مطابق، ان کا تورات کے مطابق کا فیصلہ کر دیا. آپ نے کہا لاؤ تورات. تورات جب پڑھی گئی تو اس لڑکے نے اس آیت پہ ہاتھ رکھ لیا جس میں رجم کا ذکر تھا. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بیٹھے تو ان کا اللہ کے رسول اس سے کہیے یہاں سے ہاتھ اٹھائے، نیچے ہے وہ تورات کی آیت. جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہ آیت نکل آئی اور اس میں رجم کا حکم تھا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دیا، اور جن لوگوں نے رجم کیا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان میں شامل تھا. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب وہ رجم ہو رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ کن تو فیمن رجمہا، میں اس رجم میں شامل تھا جس لڑکی کو پتھر کر لگ رہے تھے. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی کہ یقیہا من الحجارت بنفسہ، وہ اس پہ جھک گیا تاکہ اسے پتھر نہ پڑے. آپ کو محبت نہیں نہ ہوئی کسی سے، ہوتی تو پتہ چلتا کہ گناہگار ہونا ایک الگ بات ہے اور یہودی ہونا بھی ایک الگ بات ہے، لیکن جو محبتیں ہیں نا وہ بہت بہت شدید کیفیات اور احوال انسان پہ طاری کر دیتی ہیں، انسان اس سے باہر نکلتے نکلتے وقت لگ جاتا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، انہوں وہ کھڑے ہوئے ممبر پہ جمعہ پڑھانے کے لیے، ان کا لوگو آج ایک سال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، اور سال بھر میں ابوبکر ایک بار بھی تو نہیں ہنس پایا. جو دکھ لگ جاتا ہے نا دل کو، وہ دکھ کہاں، یہ تو مسلم کی روایت میں آتا ہے اور وہ ابوداؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب رجم کیا گیا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تو معاذ بھاگے، تو کسی نے رجم کے عمل کے دوران اونٹ کی ایک ہڈی اٹھائی اور معاذ رضی اللہ عنہ کو ماری اور ان کا انتقال ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ رپورٹ آئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا جب وہ بھاگ رہا تھا تو تم نے کیوں نہیں اسے بھاگنے دیا؟ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ممکن ہے وہ اللہ سے توبہ کر رہا اور اللہ اسے معاف کر دے. یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک کیا اسے تم نے مار دیا، یہ فرمایا کہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو کیوں تم نے اس کا پیچھا کیا تھا، منع فرما دیا تھا اس چیز. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جذبات کے غلبے سے بہک جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے، انسانی زندگی ہے، خاصہ ہے اس کا. لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی جھوٹ جذبات کے غلبے سے بول دے، وہ جھوٹ عادت ہے. وہ عادت کیسے ختم کرے گا؟ شراب پینا اتنی بری چیز ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں خدا کی ہر حد کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ میں کسی کو کچھ کہوں، کسی پہ حد جاری کروں. خلافت کے دور میں فرماتے تھے میں کسی پہ حد جاری کروں اور وہ مر جائے اللہ مجھ سے پوچھے گا. فرماتے بس یہ شراب سے مجھے اتنی نفرت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اتنی شدید سزا دوں مر جائے اور میں اس کی دیت ادا کر دوں. یہ سب نفرتیں، لیکن اس سے کہیں بدتر جھوٹ بولنا ہے، اس سے کہیں بدتر لوگوں کے مال کا غصب کرنا ہے، ان گناہوں سے کہیں بدتر چیز ہے غیبت کرنا، جو کسی میں عیب نہیں ہے اس میں وہ عیب تلاش کرنا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ویل للمطففین، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے ناپ تول پورا نہیں کیا. ناپ تول کہاں پورا کرتے ہیں؟ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرا سب اس کم درجہ ہوتا ہے، وگرنہ تو سب کچھ ہے. اور کسی کی مذمت پہ آتے ہیں تو اس کی ساری نیکیاں بھلا دیتے ہیں کہ اس نے یار دو وقت ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، کبھی ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، کبھی ہنس کے ملا ہے، یہ ہمارے پیمانے، یہ گناہ نہیں ہے. اور خدا کچھ نہیں پوچھے گا، خدا بس یہی پوچھے گا کہ یہ دو گناہ کیوں کیے. لا حول ولا قوت الا بالله. جو شخص حرام مال کماتا اس سے قرض لینے کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے بھائی، یہ بھی بڑا خراب سوال ہو گیا. فتح الباری دیکھنا یار, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ابن منذر کی روایت سے. مولوی صاحب کو نہیں پتا تھا یہ روایت, مولوی صاحب نے نہیں پڑھا ہوگا, ظاہر ہے آدمی ساری کتابیں تو نہیں پڑھ لیتا نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, اور ام المومنین رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار تھی, بہت اتنی سمجھدار تھی کہ عبداللہ ابن عباس چپ ہو گئے. ام المومنین رضی اللہ عنہ اتنی بڑی شخصیت تھی, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی اس خاتون سے مسئلے پوچھتا تھا, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. امیر المومنین اللہ کے مجتہد تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دے دیا تھا متع کے جواز کا, کہ متع جائز ہے. تو بلایا ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور کہا کہ بینی و بینک کتاب اللہ, عبداللہ میرے اور تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کرنے والی چیز ہے, میں قرآن سے دلیل دیتی ہوں, تم میری دلیل کا توڑ لاؤ. کیسے فتویٰ تم نے متع کے جواز کا دے دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے کہ ان کی بیویاں یا ان کی باندیاں, فمن ابتغى وراء ذلك, اور جو اس کے علاوہ کوئی چیز چاہے گا ان دو رشتوں کے علاوہ, فاولئک هم العادون, یہ لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں. ان کا عبداللہ بولو, یا تو اس کی بیوی کی حیثیت ہوگی یا باندی کی, تیسری حیثیت تو تم کیسے فتویٰ دیتے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے, کچھ نہیں بول پائے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن تھے اور میں انتہائی مصروف تھی ان کی تیمارداری میں, اور رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ مجھے دی اور فرمایا کہ یہودیوں کے ہاں یہ رکھ کے ان سے تیل لے آنا رہن کے طور پہ. اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے, یہ لفظ ہے ان کے, انہوں نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہودیوں کا پیسہ شراب کا ہے, سور کا ہے اور عقود فاسدہ کا ہے, یہ تین لفظ لکھے ہیں انہوں نے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دی اپنی زرہ اور ان سے تیل لیا رات کو چراغ چلانے کے لیے. کسی نے کہا ام المومنین آپ کے پاس اتنا تیل بھی نہیں ہوتا تھا کہ چراغ جلے, تو انہوں نے کہا تیرا ناس ہو جائے, ہمارے گھروں میں اتنا اگر روغن تیل ملتا تو ہم لوگ کھانے میں ہی نہ ڈال لیتے. یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی تحریر ہے, عبارت آپ دیکھ لیجیے, صحیح بخاری کی شرح میں آیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے قرض لیا ہے, اس لیے کوئی آدمی اپنے تقویٰ کی بنا پر نہ لینا چاہے, ضرور نہ لے بھی بالکل ٹھیک ہے, مت لو, آپ کا تقویٰ ہے, آپ کی نیکی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ اسے امپوز کرنا چاہیں پبلک پہ بھی کہ لوگ بھی اس پہ چلیں, یہ نہ کیجیے, یہ نہ کیجیے. فتویٰ لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتا ہے, لوگوں کو دقت اور تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پہ کچھ بلاگرز نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ رضی اللہ عنہم اور اسلام کے حوالے سے گھٹیا اور توہین آمیز باتیں کی ہیں. یہ بلاگرز مرتدین کہلائیں گے یا نہیں, ان کے اس طرز عمل پر مسلم معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے؟ نیز علماء کرام ایسے لوگوں کے حوالے سے لوگوں کو کیا رہنمائی دے؟ جنہوں نے بھائی ایسی باتیں کی ہیں نا, پہلے تو بات سننی چاہیے کہ کیا کہا کیا ہے. اگر اس میں واقعی کوئی توہین کی بات ہے تو یہ وہ جانے اور مفتی حضرات جانے, عام پبلک کی بات نہیں ہے. کہ عام پبلک کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اٹھ کے کسی کو اسلام کی توہین پہ قتل کر دے, ایک ہے لزوم کفر اور ایک ہے التزام کفر, دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی نے کفر کا جملہ کہا, کفر کا جملہ کہنے سے کیا وہ کافر بھی ہو جائے گا؟ دونوں باتوں میں فرق ہے. ہر آدمی جو کفر کا جملہ بولتا ہے کافر نہیں ہو جایا کرتا, مرتد نہیں ہو جایا کرتا. اس جملے کے متعلق سوچنا پڑتا ہے کہ اس آدمی نے کیوں کہا, کس حالت میں کہا, کس کو کہا, الفاظ کیا تھا. اس کی بڑی واضح مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا, اور وہ حدیث جو آپ نے یقیناً سنی ہوگی, کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. صحیح حدیث بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے اس کے آخر پہ کہ وہ بندہ خوشی سے کہتا ہے, وہ اونٹ اس کو نظر آتا ہے اپنا تو وہ خوشی سے کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں. یہ کفر کا جملہ ہے لیکن اس سے حالت فرحت حالت خوشی میں صادر ہوا ہے, اسے کون کافر کہہ سکتا ہے؟ محروم اس مسئلے کو سمجھے ہیں نا, اسی لیے وہ کہتے ہیں گفتگو عاشقاں درکار رب, عاشقوں نے جو کچھ اپنے پروردگار کے بارے میں کہا ہے, جوشش عشق نہ ترک ادب, ادب کو نہیں چھوڑا, وہ محبت کا جوش اور جذبہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کو ہم مرتد قرار نہیں دے سکتے, یہ تو ساری چیزیں ایسی ہیں. اور پھر رہ گی یہ بات کہ مرتدین کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے, یہ جائیے کورٹ میں جائیے, شریعت کورٹ ہے, اس سے فیصلہ کرائیے, ہم کیوں اس میں دخل دیں؟ علماء کرام کو ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا رہنمائی؟ علماء کرام سے پوچھیں, علماء جانتے ہوں گے کیا رہنمائی کریں گے. بھائی ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب, جس دن آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا, حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے مدینہ منورہ میں عید کا دن تھا گویا, وہ اتنے لوگ خوش تھے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج فرمایا ہے کہ المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے محبت کرتا تھا. ایک آدمی آیا اور اسے کہا اللہ کے رسول, نہ تو میرے پاس کوئی اتنی زیادہ نیکیاں ہیں, نہ میں کوئی اچھا آدمی ہوں, میرا انجام کیا ہوگا؟ بس ایک چیز ہے, مجھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب, انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اتنے خوش تھے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں سے کوئی بھی اچھا نہیں اور کسی کے پاس نیکیاں نہیں, لیکن ان سے محبت ہے. اٹ مینس کہ قیامت میں ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ جو محبتیں ہیں نا, یہ کوئی تھوڑا سا اثر نہیں رکھتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِم, اور تم میں سے جو آدمی نیک ہے, وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِم, اس کے باپ دادا جو نیک ہیں ان کو بھی اس کی نیکی سے فائدہ ہو. وَأَزْوَاجِهِم, دونوں ترجمے کیے گئے, اگر ان کے شوہر اور بیوی ہیں, اور ازواج کا مطلب دوست بھی, اور جو اس کے دوست ہیں اس نیک آدمی کے, وزریاتیم, اور جو اس کے شاگرد اور اولاد ہیں, اللہ نے کہا اس کی محبت سے سب کو فائدہ پہنچے گا قیامت. اس لیے اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ محبت اور تعلق, اور اللہ معاف کرے وہ لوگ جو اسلام کی توہین اور ایسی چیزیں کہتے ہیں. اپنا وزن آپ کس پلڑے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ سیدھی سی بات, تورات کی ہنری وغیرہ نے انہوں نے شرح لکھی, آپ سے دیکھیے گا اس میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب آگ لگائی گئی نا, تو اس روایت کا جو اب سنا رہے ہیں یہ بائبل کے اس میں ہے, لیکن جو صحیح روایت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائی ہے وہ اور ہے, وہ بعد میں سنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں بلکہ پہلے وہ بات عرض کریں کہ آدمی جن کے ساتھ محبت کرتا ہے نا, اس کے اثرات پہنچتے ہیں. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ حسن سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ ان کا اللہ, اس کا پھر, ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کا پھر, انہوں نے کہا پھر وہ جو تیرے لیے مشکل وقت اس میں کام آئے. اس کو چلتے چلتے سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اتنے بڑے لوگ تھے یہ, یہ امام جواد جو تھے نا, یہ 10 سال ان کی عمر تھی, اور لوگ آ کے مسائل مدینہ منورہ میں ان سے پوچھتے, گھرانہ ہی سارا علم سے بھرا ہوا تھا. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا, انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا جواد کون ہے؟ جواد کا مطلب کھلے دل کا, جواد کا مطلب خرچ کرنے والا, جواد کا مطلب بغیر نفع کے نفع اٹھائے لوگوں سے انہیں فائدہ پہنچانے والا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑے جواد تو اللہ ہیں, جو تمہیں دیتا ہے اور تم سے کچھ نہیں لیتا. اور فرمایا اس کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے میں ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد وہ آدمی ہیں جو تمہیں تعلیم دے, علم سکھائے, اور علم کے عوض میں تم سے معاوضہ نہ لے. فرمایا تم جانتے ہو قیامت میں وہ شخص پوری امت بنا کر کھڑا کیا جائے گا, یعنی جتنا کسی امت کو اللہ اجر دیتا ہے اس اکیلے شخص کو دے گا. یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ وہ بائبل میں بھی ہے کہ انسان اپنا وزن کہاں ڈالتا ہے. لکھا ہے کہ چڑیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جب ساری تیاری ہوگی تو چڑیا بار بار چونچ میں پانی بھر کے لاتی تھی اور ڈالتی تھی. تو کسی نے سمجھایا اور اسے کہا ایک لو بھی لگ گئی نا تجھے تو بھن جائے گی, یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ میری چونچ کے پانی سے ہی آگ کیا بجھے گی, لیکن اللہ قیامت میں جب لوگوں کو اٹھائے گا تو دو گروہ ہوں گے, ایک گروہ وہ جو انہیں جلانے کے لیے تھا اور ایک گروہ جس پہ راضی نہیں تھا. تو میں چاہتی ہوں خدا مجھے اس گروہ میں سے اٹھائے جو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے پہ راضی نہیں تھا. اس لیے جو میڈیا میں اسلام کے خلاف اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہے نا, بچا کے آدمی کو اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت سے لوگوں کے کام آ سکتی ہے. آپ نے فرمایا اذا رہا, جب تمہیں وہ زمانہ مل جائے, شوہم متاع, جب لوگ اپنی رائے پہ مر مٹیں, اور جب تم دیکھو کہ حکومت کے سرکاری مال کو لوگ اپنا ذاتی مال بنا لیں, اور جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے دوستوں کی عزت کریں اور اپنے باپ کو رسوا کریں, اور جب تم دیکھو کہ علم گھٹیا ہو جائے اور دنیا بڑھ جائے, تو علیک بالبیت, پھر اپنے گھر میں ہی ٹک جانا. فرمایا اپنے گھر میں رہو, اور اگر گھر میں تمہیں کوئی قتل کرنے آ جائے تو اسے اپنی تلوار دے دینا اور اسے کہنا تو مار لے, میں تجھے نہیں ماروں گا, کہ قیامت میں خدا مجھ سے نہ پوچھے. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا ایسا زمانہ آ جائے, آپ نے فرمایا بس چپ کر کے گھر میں رہنا, اور فرمایا ولیبکی علی خطیئتک, ایک کام یہ کرنا کہ اپنے گناہوں پہ روتے رہنا, اور دوسرا کام فرمایا تھا ان سے کہ اپنے گھر کے تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے, بس گھر سے باہر نہ نکل. ہمارا تعلق دہی علاقے سے ہے جس میں چند قادیانی آباد ہیں, مالی طور پہ مضبوط ہیں, ان میں ایک گھرانہ خاصا متمول ہے اور قرض وغیرہ دیتے ہیں. ایسے شخص سے عام مسلمانوں کا قرض امداد وصول کرنا شرعاً کیسا ہے؟ نہیں بھائی, ایسے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے. بھٹے سے ان کی اینٹیں خریدنا یہ وہ, اور جگہیں تھوڑی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آدمی کو بہت محتاط رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں امت کے, کچھ بھی نہ ہو, فتویٰ مفتی جو بھی دیتے رہے, لیکن اگر وہاں پیش ہو گیا نا کہ ان لوگوں سے تعلقات رکھے ہوئے جو آپ کی نبوت کو کے مخالف ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ رقم لے کے کسی دوسرے طالب علم کے لیے تھیسس تیار کرنا, یہ ایسی چیزیں ہیں ان اعمال میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کے متعلق پوچھا گیا تھا. آپ نے فرمایا شاعری کا اچھا اچھا ہے, برا برا. تھیسس اس لیے تیار کر دے کہ طالب علم واقعی محنتی ہے, لائق ہے, اسے سب چیزیں آتی ہیں, ٹائم نہیں ہے, بیمار ہو گیا, گھر کی مصروفیات ہے, کوئی اور چیز ہے, تو یار تھیسس میرے لیے کر دو. اور اسے پتا ہے سب کچھ آتا ہے, کوئی حرج نہیں, محنت کی ہے, اس نے اجرت لے لی. اور تھیسس اس لیے تیار کر دے کہ آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں, اور اس بنیاد پر وہ ترقی پائے گا, اس بنیاد پر وہ کہیں افسر لگ جائے گا, یہ حرام کام ہے, یہ جھوٹی شہادت ہے, یہ ہے گناہ حقیقی. کہ پیسے لے کے بچے کو پاس کر دینا, نمبر دے دینا, یہ بہت بڑا گناہ. نا اہل کو عہدہ دے دینا, نا اہل آدمی کی سفارش کر دینا کہ جی مجھے پتا ہے یہ کوئی اتنا میڈیکل کا کام نہیں جانتا, لیکن مہربانی کر کے اسے رکھ لیں. بھی کیوں رکھ لیں جب اہل نہیں ہے, تو آپ اس کو عہدہ کیوں دے رہے ہیں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اذا وسد الامور الى غیر اہلیہ، اور جب تم دیکھو کہ عہدے ان لوگوں کو ملنے لگے ہیں جو اس کے اہل سرے سے ہیں ہی نہیں، فانتظر الساعۃ، تو بس پھر قیامت کا انتظار کرنا. جو شخص جس فیلڈ میں ماسٹر نہیں ہے، اول تو اسے بولنا نہیں چاہیے، اور اگر بولے بھی تو پھر برا نہ منائے، اگر اس کی کوئی بات نہیں مانتا تو اسے نہیں پتا. اب آدمی ہر فیلڈ تھوڑے ہی پڑھ لکھ لیتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان کو نہیں خبر ہوتی. اس لیے نااہل کی ترقی میں سفارش کرنا یہ کبیرہ، بدترین کبیرہ، یہ شراب سے بدتر گناہ ہے. مملکت حوالے ہو جاتی ہے، حکومت حوالے ہو جاتی ہے. یہ وہ چیز تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا کہ آپ نے 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، اس میں عبداللہ کو بھی اپنے بیٹے کو بھی شامل کر لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ ہے کیا کہا؟ ان کا سبحان اللہ، یہ میرا بیٹا عبداللہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ طلاق دی ہے، تمہاری بیوی پاک تھی یا اس کو ایام تھے؟ تو اسے کہا ایام کی حالت پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا تھا، اور ناراض بھی ہوئے تھے کہ اس بیچاری کی عدت زیادہ کر رہے. اور پھر امیر المومنین نے کہا جس لڑکے کو اپنی بیوی کو طلاق نہ دینی آئی میں اسے خلافت دے دوں گا، میں خلافت کے لیے کمیٹی میں شامل کر دوں گا. یہ کرائیٹیریا ہے، یہ معیار ہے. شریح رحمت اللہ علیہ قاضی تھے، اور شریح کو قاضی مقرر کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوری خلافت راشدہ گزری ہے، شریح کہیں نہیں گئے، قاضی رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، پھر انہوں نے ساری جنگیں لڑائیں، اپنی جگہ سے وہ نہیں ہلے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقدمہ گیا تھا، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ کر دیا. شریح اتنے مضبوط آدمی تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اٹھ شریح، فیصلہ کر، افضل عرب، عربوں میں بہترین قاضی تم ہو. شریح کے بیٹے نے کہا کہ والد اگر یوں یوں کاروبار کر لیا جائے اور یہ کر لیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ میرا ایک شریک ہے اور مقدمہ کا لانا ہے آپ کے پاس، اور یہ چیزیں. شریح رحمت اللہ علیہ نے اگلے دن اپنے ہی بیٹے کے خلاف فیصلہ بھی دیا اور جیل بھی ڈلوا دیا. تو بیٹے نے شکایت کی، اس کا ابا اگر یہی کچھ کرنا تھا تو مجھے کل بتا دیا ہوتا، ان کا کل بتا دیا ہوتا تو میں سودے کے قابل ہی کب تھا. یہ لوگ کہ جو اہل ہے اس کو لاؤ، جو صحیح آدمی ہے اس کا انتخاب کرو. اوابین، یہ واو کی شد کے ساتھ ہے، اردو کیوں غلط لکھتے ہو بھیا؟ اوابین لکھ دیا آپ نے. حدیث کا بھی حوالہ دیں، فضائل بھی بتا دیں، سارے کام کر لیں. اوابین جو ہے نا، اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والوں. حضرت داؤد یا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، آیا ہے اللہ نے کہا انہ اواب، وہ ہمارا بندہ بہت رجوع کرنے والا تھا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً انہی کے متعلق قرآن میں اواب کا لفظ، یا ان کے بیٹے کے متعلق دیکھ لیجئے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے حکومت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عابد الناس، اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس جڑی بوٹی میں ایک چیز تو یہ پائی جاتی ہے کہ اس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ گرم بہت ہوتی ہے، اور اونٹ اسے کھاتے ہیں. اونٹ کھاتے ہیں تو اس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ دودھ زیادہ ہو جاتا ہے، گوشت لذیذ ہو جاتا ہے. اس جڑی بوٹی کے لیے عبید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس جڑی بوٹی کا کھانا، منہ کو جلانا، یہ ابتدا ہے. اور انتہا اس کی یہ ہے کہ دودھ میں اور گوشت میں اضافہ، اونٹ موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو عبادت کو اسی لیے عبادت کیا کہا جاتا ہے کہ عبادت کے آغاز میں شوق بھی ہوتا ہے، خوشبو ہے نا جڑی بوٹی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مشقت بھی ہوتی ہے، اتنی عبادت کون کرے، لیکن اس کی انتہا یہ ہے کہ دودھ اور گوشت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ عبادت اس کو کہتے ہیں عربی زبان۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو متعلق آتا ہے کہ عابد الناس، اللہ کی سب سے اچھی عبادت کرنے والا تھا۔ روزہ رکھتے تھے ایک دن، پھر دوسرے دن ناغا کر لیتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن ناغا کر لیتے تھے۔ بہت مشکل ہے، یا تو مسلسل روزے رکھتا رہے تو عادت پڑ جاتی ہے نا صبح شام کھانے کی، وہ بھی نہیں، ایک دن تین وقت کھایا اور ایک دن دو وقت کھایا، ایک دن صبح اٹھا اور ایک دن دیر سے، بڑا مشکل ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اتنا فضل فرمایا، انہوں نے ایک عبادت کے لیے گھر میں کمرہ مخصوص کر دیا، اور انہوں نے کہا 24 گھنٹے خدا کی عبادت ہوتی رہے، کوئی نہ کوئی آتا تھا پھر دوسرا اٹھ جاتا تھا، پھر داؤد علیہ السلام خود تشریف لاتے تھے پھر چلے جاتے تھے، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آ جاتے تھے، بہت بہت عبادت۔ اللہ نے کہا انہ اواب، یہ ہمارا بندہ ہماری طرف رجوع کرنے والا۔ تو اوابین کہتے ہیں اس نماز کو جس میں رجوع کیا جائے۔ اوابین کی نماز کون سی ہوتی ہے، اس پہ ہے اختلاف العلماء کا، کچھ کا خیال یہ ہے کہ اوابین کی نماز یہ چاشت کی نماز کہلاتی جو صبح پڑھی جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی بڑی پابندی کرتی تھی، کہتی تھی کہ اگر میرے والد بھی قبر سے اٹھ کے آئے نا اور منع کریں، مطلب سمجھانے کے لیے کہتی تھی، کہتی تھی میں پھر بھی نہ چھوڑوں اس نماز کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا فتح مکہ کے موقع پہ، مکہ کے فتح ہونے کی خوشی میں، اور ام المومنین کا خیال یہ تھا کہ وہ فرماتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو یا تو اوابین کی نماز یہ، یا پھر شام کو مغرب کے بعد 6 نفل پڑھے جائیں، یعنی 2 سنتیں تو پڑھتے ہی ہیں، سنت موقعہ ہے نا، اس کے بعد 4 رکعتیں اور پڑھی جائیں، یہ ہے اوابین۔ تیسری قسم اوابین کی وہ ہے جو ترمذی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں یہ ہو گئیں سنت موقعہ، اور 18 رکعتیں اور پڑھے، آپ نے کہا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے حدیث کا حوالہ جو ترمذی میں آیا ہے۔ تو اس لیے 20 رکعتیں پڑھے یا پھر 6 رکعتیں پڑھے، وہ اوابین میں شمار ہوگا۔ عام طور پہ علماء اسی طرف گئے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتوں کے بعد 4 نفل پڑھنا، یہ اوابین کی نماز۔